السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، میرے ساتھیو، محترم بزرگو، سن علی خواتین کرام اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی. آج متعلق قرآن میں سے ہمارے پیش نظر موضوع ہے اللہ کے ولی، ارشاد باری تعالیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فرمایا جا رہا ہے کہ سنو، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور ان کے لیے بشارت ہے. دونوں جہاں میں اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی، اور یہ اعلی درجہ، اعلی منزلت کی یہ ان کا مقام ہے. میرے عزیزو، سورت یونس کی آیت نمبر 62-64، یعنی 62-63-64 کی قرات اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا. اسے مضمون ایک ہی آ رہا ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کی اولیاء اور اللہ کی ولایت والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. آج ہمیں اسی موضوع پہ وقت دینا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کہنے، اس پہ عمل کرنے، اور پھر اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے. آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے ہمارے یہاں عوام الناس میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صاحب یہ اللہ کے ولی تو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تو خاص کوئی مخلوق ہوتی ہے. ہم اور اللہ کی ولایت تصور میں بھی نہ لا سکتے، ہمارے جیسے آدمی یہ ہو سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں، ہم ہی میں سے بنتے ہیں، کوئی باہر سے مخلوق نہیں آتی. اس کے لیے کوئی چمن نہیں اگتا، کوئی فصل نہیں لگتی، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتے. اولیاء اللہ اسی سرزمین پہ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور انہی میں سے بنتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، ہمیں معلوم بھی نہ ہو کون اللہ کے ولی ہے. آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اور دوسرے کلمات میں کہ اللہ کی ولایت کیا ہے اور اس کے حصول کے کیا ذرائع ہیں. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. الا ان اولیاء اللہ، سن لو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، یہ کلمہ اولیاء یہاں آیا ہے، اس کا مفرد ہے ولی. اس کے معنی یہ ہیں، عربی یہ کلمہ ہے کہ دوست، قریب، محبت کرنے والا، حامی اور ناصر اور مددگار. اور ان معنوں میں دو چیزیں، دو صفتیں زیادہ پائی جاتی ہیں، وہ ہے قربت اور محبت. جو جس کی ولایت میں ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، جو جس کے قریب ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی وہ مدد کرتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی کے تعلق سے اس کلمے کے معنی. اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ولایت اللہ سبحانہ و تعالی کی، اس کی کیا وسعت اور اہمیت ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اور میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، قرآن پاک اور احادیث کے مطالعے سے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کلمہ چار اعتبار سے آیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور دوسرے ایک مومن اللہ کے ولی ہیں، تیسرے یہ کہ شیطان کفار کا ولی ہے اور کفار شیطان کے ولی ہیں. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو ولی ہوتا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ولی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ بات ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، سنتے بھی ہیں، بس توجہ کی ضرورت ہے. آیت الکرسی کے بعد یہ کلمات آئے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 کے کلمات ہیں. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، تو اللہ تعالی اہل ایمان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے نور ہدایت کی طرف لایا کرتا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت اور نصرت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے سر پہ اپنا سایہ، اپنی مدد اور اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور ان کو کبھی گمراہی میں پڑھنے نہیں دیتا. دوسرا رخ ہمارے سامنے یہاں خود واضح ہو گیا کہ جب شیطان ولی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ نور ہدایت سے نکال کے اور نور ہدایت سے نکال کے گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر اسی میں آگے بات آئی کہ یہ سب آگے جہنم میں جانے والے ہیں، یہ گروہ ناکام ہے، یہ گروہ نامراد ہے. اور میرے عزیزو، جب یہ مانے یہ بات آتی ہے کہ اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ فرمبرداری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں یہ. اور جب یہ مانے مراد ہوتے ہیں کہ یہ کافر شیطان کے اولیاء ہیں، تو شیطان کی مددگار کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور طاغوتی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں. یہ چار رخ سے بات آتی ہے. اب آئیے ذرا اس بات کو ہم اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ولایت اللہ سبحانہ و تعالی کی کیا خاص ہے. جناب، اللہ تعالی کی ولایت یہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے. اللہ تعالی کے ولی عام لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ان کی صفات ہیں جو آپ آگے چل کے سنیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ ان کی میں تفاوت اور درجات ہیں، اور وہ درجات اعلی بھی ہیں اور مختلف درجوں کی اور مختلف نوعیت کو بھی ہیں، نوعیت کے بھی ہیں. سب سے اعلی درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ، اور ان میں اولو العزم من الرسل کا درجہ، اور سب سے اعلی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ درود و سلام ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی ولایت میں بھی ہوتے ہیں، اور جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی ولایت میں ہوتے ہیں. یہ درجات ہیں، یہ منزلیں ہیں. ان کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد جس جس طرح سے دین میں محنت کرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے، اللہ کی خاطر جدوجہد کرنے والے، اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو تج دینے والے، قربانی دینے والے، اسی اعلیٰ درجے اور اسی ولایت کے وہ مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں. میں اس موضوع کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت کی مناسبت سے میں آپ خدمت سے اشارے ہی پیش کر رہا ہوں. اب آئیے ایک بات اور ہم سمجھتے چلیں. جب ہم نے اللہ کی ولایت کی تعریف سمجھ لی اور اس کلمے کے معنی ہم نے سمجھ لیے، اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ چار رخ سے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا، مومن ولی ہیں اللہ کے، شیطان ولی ہے کافروں کو، کافر ولی ہیں شیطان کافر ولی ہیں شیطان کے اور مددگار ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ولایت اللہ سبحانہ و تعالی کی عام ہے اور خاص ہے، اور جب شیطان کی ولایت کے تعلق سے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شیطان کی ولایت میں آیا وہ ناکام و نامراد ہوا، کبھی بھی اس نے وفا نہیں کی، اور ایسے لوگوں کو اس نے تباہ و برباد ہی کیا ہے. میں آپ خود جو بات پیش کرنے جا رہا تھا اس کے بعد کہ اللہ کی جو ولایت عام ہے اور خاص ہے، ایک حوالہ یہاں بہت ضروری ہے اور وہ ہمیں سن لینا چاہیے. وہ یہ کہ عوام الناس کا یہ ایک قول ہے، یہ بات مشہور ہے کہ جو اللہ کے ولی ان کی کرامت ہے. کشف و کرامت، غیب کا حال جاننا، یہ اولیاء کی صفات میں ایک بات پائی جاتی ہے. اس میں کوئی شک، قطن کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کو بڑی اچھی طرح ہم سمجھتے چلیں کہ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے. تفسیر مظہری میں یہ بات ہے، اور دیگر علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ عوام کے نزدیک جو بات مشہور ہے اولیاء کے تعلق سے کہ اولیاء کشف و کرامت ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. کشف و کرامت کا انکار نہیں، کشف و کرامت کے کا بالکل انکار نہیں. کرامت کے معنی ہم سمجھ لیں، کرامت کے معنی اللہ کا اکرام، اللہ کی عنایت، اور کشف کے معنی کسی چیز کا ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ کسی پہ، کسی کے قلب پہ اس کا ظاہر ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے، یہ سب اللہ کا فضل و کرامت ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی ولی کی کوئی کرامت ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرے. یہی کرامت اگر کسی نبی کو دے دی جائے اور نبی سے ظاہر ہو جائے تو وہ کہلاتی ہے معجزہ. کسی نبی کے پاس ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے، اور نبی یا رسول کے پاس یہ کرامت اگر ہو تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ظاہر کرے اور اس کو بتائے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرامت کے تعلق سے علامہ مظہری نے یہ لکھا کہ عوام الناس کے نزدیک جو بات پائی جاتی ہے سراسر بے بنیاد ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جن کی کوئی کرامت ثابت ہی نہیں ہے سرے سے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ایسے شعبدے ثابت ہیں جو کرامت کے مترادف سمجھتے ہیں لوگ، اور ان کا تعلق ولایت کیا ہے ایمان سے بھی نہیں. بہت سی مثالیں ہیں، صرف دو مثالیں یہاں دینا کافی ہوگا. ہندوستان کے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بیماری کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو سخت بیماری لاحق ہو گئی اور اس کا علاج اس وقت دستیاب نہیں ہو رہا تھا اور ان کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی. وہیں ان کے شہر میں ایک جوگی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس پہ نظر ڈالے اس کو صحت یاب کر دیتا ہے اور اس کو صحت ہو جاتی ہے. یہ بات ان عالم کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے تاکید کی کہ کبھی بھی اس جوگی کو نہیں لانا میرے لیے، میرے علاج کے لیے کبھی نہیں لانا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا کہ ان کی حالت بگڑتی چلی گئی، اور کسی شاگرد کو جوش آئی گیا اور وہ اس جوگی کو بلانے چلا گیا اور جوگی کو لے آیا. جوگی نے اپنا عمل کیا، جو بھی کرنا تھا اس کو کیا، اس نے کیا. آہستہ آہستہ عالم کو، بزرگ کو صحت یابی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائی، وہ ٹھیک ہو گئے. تو وہاں کا انہوں نے کسی نے بیان کیا کہ صاحب یہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ اس جوگی کو نہ لانا، تو پھر تم کیوں لائے؟ خیر چلو اب اس جوگی کو بلاؤ ذرا، سے پوچھتے ہیں کہ کیا راز ہے اس کے پاس. تو انہوں نے پوچھا، جوگی نے کہا کہ حضرت جی مجھے یہ کمال حاصل یوں ہوا کہ میں نے نفس پہ جبر کیا، اس کا میں نے تزکیہ کیا، ریاض کیا، میں نے محنت کی، جو اس نے مانگا میں نے نہیں دیا، جس سے اس نے محبت کی میں نے اس سے نفرت کی، اور جس سے اس نے نفرت کی میں نے اس سے محبت کی. یہ راز ہے اس کمال کا. تو عالم کہتے ہیں، داعی اللہ کہتے ہیں، دیکھیے وہ بات کیسی کرتے ہیں کہ میاں جوگی یہ بتاؤ کہ تمہاری نفس قرآن کے بارے میں اور دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت جی اس کی تو سخت مخالفت کرتی ہے. تو کہا کر اس کو، ہمیشہ تو اس نفس کی مخالفت کرتا رہا تو اس درجے پہنچا، آج اس مخالفت کو بھی تو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ تو اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا. تو یہ تو ایک مثال تھی کہ کشف و کرامت کی، کہ دیکھیے وہ اللہ کے بندے پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی کشف و کرامت ظاہر نہیں ہے، لیکن ایسا جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشف و کرامت. اب آئیے دوسرا حوالہ، علی ہجوری جن کا لقب داتا گنج بخش، لاہور میں ان کا مقبرہ ہے، مزار ہے. ان کی وفات ہوئی 465 ہجری میں. یہ غزنی شہر کے قریب ہجویر، وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اور پھر لاہور میں ہی رہے اور یہاں ان کی وفات ہوئی. ان کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، کافی عرصے رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد پھر وہاں سے وہ روانہ ہونے لگتے ہیں. علی ہجویری رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ جب آپ آئے تھے تو کوئی سبب بیان نہیں کیا، اب آپ جا رہے ہیں تو کوئی سبب بیان نہیں کیا، کیا سبب ہے، کیوں چلے جا رہے ہیں آپ؟ تو وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، حضرت جی میں نے سنا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو آپ کی خدمت پہ رہ کے کچھ آپ کی کرامتیں دیکھیں گے، تو آپ سے کچھ سیکھیں گے، کوئی فیض حاصل کریں گے، لیکن میں نے اتنا عرصہ گزارا کوئی کرامت مجھے تو نہیں ظاہر ہوئی، تو اب میں چلا ہوں. یعنی اس کے خیال میں جیسے کہ ہم لوگ ہیں کہ کرامت کسی کے بزرگ کی پائیں گے تو اس کی خدمت کریں، کچھ اسے فیض حاصل کریں گے، یہاں تو کچھ کرامت ظاہر ہی نہیں ہوئی، چلیں اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا، بیٹے جہاں اتنی دیر، اتنا زمانہ، اتنا وقت لگایا ہے ہمارے ساتھ، کچھ چند لمحات اور دے دو، ذرا بیٹھ جاؤ، مجھے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری گھریلو زندگی دیکھی، میرے ذاتی معاملات دیکھے، میرا یہ درس و علم دیکھا، لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھے، لین دین بھی تم نے دیکھی، یہ بتاؤ غور کر کے سوچ کے کہیں کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف پائی؟ گھریلو زندگی ہو یا میری باہر کی زندگی ہو، میرا تعلق اپنوں سے ہو یا غیروں سے ہو، میرا معاملہ تعلیم سے ہو یا عمل سے ہو، کہیں تم نے تضاد دیکھا، کہیں نفاق دیکھا، کہیں سیرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ملی تمہیں؟ تو غور کرنے کے بعد وہ کہتا ہے حضرت جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں پائی. تو کہا بیٹے اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس بات کو یہاں اچھی طرح سمجھتے چلیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ہم نے ولی کی تعریف اور اس کی وسعت اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے درجے تفاوت اور اس کی حقیقت جانی. اب آئیے میں آپ خدمت میں یہ بات پیش کرنے چلا ہوں کہ پہچان کیا ہے اولیاء اللہ کی، اور دوسرے کلمات میں کہ اگر میں اور آپ اللہ کا ولی بننا چاہیں، ہم میں سے کوئی اللہ کی ولایت میں داخل ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ بات آئے گی. آئیے دیکھیں آیت شریفہ بہت واضح ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سنو اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں، دو صفت. تیسری یہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، اور پھر یہ کہ ان کے لیے بشارت ہے. یہ صفات تو ان آیات میں آئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی صفات ہیں قرآن پاک. آئیے ہم پہلی صفت کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، اہل ایمان، یہ ہیں اولیاء اللہ. بغیر ایمان کے کوئی بات بنتی نہیں، اور ایمان کے معنی سمجھتے چلیں، ایمان کے معنی مجرد تصدیق، جو کچھ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا، جو کچھ کہ آپ نے بیان کیا، من عن بغیر کسی شک کے اس کو قبول کر لینا. اس میں مجھے کسی کی تصدیق کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، نہ ہونی چاہیے. اب ایمان کی حقیقتیں کیا ہیں اور ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کا کیا مطالبہ ہے، ایسا موضوع ہی پھیلا ہوا ہے، اور آپ نے یہاں ان موضوع پہ اکثر و بیشتر گفتگو سنی ہوگی، کتابیں بھی موجود ہیں، کیس بھی موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ لوگ اور بہت سے حضرات جو بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر ان موضوعات کو سمجھتے ہیں. صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. ایک حدیث شریف اس مضمون کو واضح کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، اور وہ عمل صالح قابل قبول نہیں ہے جس کے ساتھ ایمان صادق نہ ہو. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی نیک کام کرے، نیک عمل کرے، اور جو کچھ کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے. آئیے ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس تعلق سے ایک حوالہ آتا ہے ہمارے سامنے. انہوں نے فرمایا ایمان قول ہے و عمل ہے، وہ یزید و ینقص. ایمان قول ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عمل ہے یعنی اس کے مطابق زندگی ڈھل جائے، آپ کی ذاتی ہو یا آپ کی اجتماعی زندگی ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، گھریلو ہو یا بیرون، تجارتی ہو اقتصادی ہو، کوئی آپ کا معاملہ ہو، کہیں بھی آپ ہوں، وہ تمام کے تمام اس کلمے کے تحت آ جائیں. عمل کا ایسا سانچا بن جائے جو کلمہ مطالبہ کرتا ہے وہ ہو، جس سے کلمہ روکے آدمی اس سے رک جائے. یہ تو ہے قول و عمل. اور آپ نے فرمایا یزید و بڑھتا بھی ہے، ینقص و گھٹتا بھی ہے. بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان کی افزونی کے کام کریں آپ، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی مخلوق کے کام آئے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایسا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتا ہے، اور یہ نور اس کو دنیا میں بھی ہدایت دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہے گا. جیسے کہ سورۃ تحریم میں بات فرمائیے کہ ان کا نور آگے آگے ہوگا، اور وہ اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور منافق آئیں گے کہ اس نور میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو، تو کہیں گے وقیلت ارجعو، پلٹ جاؤ، اس دنیا میں چلے جاؤ جہاں نور ملا کرتا تھا، نور کی کھیتیاں اور باڑیاں توڑے تو دنیا میں تم چھوڑ کر آئے ہو، وہاں تم وہاں جو تم کرتے رہے آج تم پچھتا رہے ہو، یہاں نور نہیں بڑھتا، یہاں نور نہیں ملتا، نور تو وہاں ہوا کرتا تھا. اور جب آدمی یہ کام نہ کرے، اور پھر جب وہ آدمی اسے ہٹ جائے، دور ہو جائے، تو اس کا نور، اس کا ایمان یہ ٹمٹماتا چراغ بن جاتا ہے اور بجھ جاتا ہے. نہ اسے اہل ایمان کو خود فائدہ پہنچتا ہے، نہ دوسروں کو وہ فائدہ پہنچائے گا، اور وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. میرے عزیز و ایمان کی مثال قرآن پاک نے بڑی عظیم دی ہے، اور پھر وہیں ہمیں پلٹنا پڑتا ہے. جہاں سورت ہم نے سورت البقرہ میں آیت الکرسی کا حوالہ ہو سنا تھا، دیکھیے آیت الکرسی جو ہی ختم ہوتی ہے وہاں یہ بات واضح انداز میں آئی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. دین کے قبول کرنے میں کوئی زور و زبرستی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. دین کی دعوت دی جائے گی، حکمت سے تبلیغ کی جائے گی، حکمت سے اس میں کوئی زور زبرستی نہیں کی جائے گی. قرآن پاک اس بات کو واضح کرتا ہے. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ایمان کیا ہے، اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا کفر ہے ایمان. اگر طاغوت کا کفر نہیں ہے تو لاکھ آپ ایمان کے ڈھنڈورے پیٹتے رہیں، اللہ تعالیٰ کیا وہ ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں. جب تک کہ آپ طاغوت کی ولایت سے باہر نہیں نکلتے، اللہ کی ولایت میں نہیں آتے، ایمان کا کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے تو اس کا انکار ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس کے بعد پھر ایمان لاؤ. پہلے تو طاہر کرو اپنے قلب کو، اپنے نفوس کو. اللہ اپنا نور گندے کٹورے میں نہیں ڈالا کرتا کبھی. اللہ کا نور، اللہ کی ولایت وہاں نہیں آتی جس نے دل کا تزکیہ نہ ہو، جو دل طاہر پاک و صاف نہ ہو. پہلے تو اس کا انکار کیا جائے. ویؤمن باللہ، پھر ایمان جو لے آیا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لم انفصام لها، اس نے وہ مضبوط کنڈے کو ہاتھ ڈال دیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. تو آپ نے دیکھا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کنڈا مہیا کرتا ہے جو بڑے بڑے طوفانوں میں بھی نہیں ٹوٹتا نہ چھوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا بیڑا پار لگا دیتا ہے. ایمان کے بغیر کوئی بات بنتی نہیں ہے. ایمان ہے تو سارے دروازے کھلیں گے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں. ہم بات یہ کریں کہ ولی کون ہوتے ہیں اور ولایت کی علامت کیا ہے. اور پھر یہ بات ہم دوسرے رخ سے یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ولی بننا چاہے، ہماری بہنوں میں سے، ہمارے بھائیوں میں سے، تو اس کا کیا طریقہ ہے. پہلا طریقہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سچے ایمان والے بن جاؤ. اور دوسری بات قرآن یہ پیش کر رہا ہے کہ تقویٰ والے بن جاؤ. میرے ولی وہ ہیں، میرے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقویٰ والے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بڑا اہم موضوع ہے دین اسلام میں. قرآن پاک میں یہ 250 کے لگ بھگ آپ کو مقامات پہ تقویٰ ملے گا. آئیے ہم اس کلمے کے بھی معنی سمجھتے ہیں، اور نہ صرف ہم سمجھیں گے بلکہ آگے چل کے ہم یہ سنیں گے کہ تقویٰ کے حصول کا کیا ذریعہ ہے. اس لیے کہ تقویٰ ولایت کے لیے شرط ہے. اگر متقی نہیں ہے ایک شخص تو یقین کیجئے کہ وہ کبھی ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا. آئیے، تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ ڈرنا، بچنا، اجتناب کرنا. ڈرنا اللہ سبحانہ و تعالی سے، بچنا ان باتوں سے جس نے اللہ نے بچنے سے منع کیا، روکا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے، اور کرنا ان باتوں کو جن کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تقویٰ کی تعریفیں کتابوں میں، تفسیروں میں بھری ہوئی ہیں. تقویٰ کا وہ موضوع ہے کہ اگر آپ یہاں گفتگو کرنا شروع کریں، اور ہفتے میں آپ کا اور ہمارے یہ بیان ہو، ایک درس ہو، تو آپ یقین کیجئے کوئی ہمارے کوئی 3-4-6 مہینے تو اسی تقویٰ میں گزر جائیں گے، تقویٰ کے بیان میں گزر جائیں گے، اور یہ موضوع نہیں ختم ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم تقویٰ کی تعریفوں کا مطالعہ، ان تمام تعریفوں کا خلاصہ ہم سن لیتے ہیں. کیا ہے تقویٰ کی تعریفوں کا خلاصہ اور مطلوب؟ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین کامل ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میں اس کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، رب سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں وہ بات ہے، چاہے کسی کے علم میں بات نہ آئے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کے ساتھ دل میں وہ شعور بیدار ہو جائے کہ یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے، اور پھر آدمی برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے اور نیکی کی طرف قدم بڑھائے. یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تقویٰ کی صفت. اگر یہ صفت پیدا نہیں ہے، اور ظاہری تقویٰ آپ کا چہرے پہ، آپ کے لباس پہ، آپ کے بدن اور چال ڈھال سے ظاہر ہو رہا ہے، تو اس تقویٰ کی کوئی اللہ تعالی کے قدر و منزلت قطعاً نہیں ہے. ظاہری تقویٰ بھی مطلوب ہے، لیکن اصل یہ تقویٰ جب تک پیدا نہیں ہوگا، وہ ظاہری تقویٰ ہمیں بچا نہیں سکے گا، وہ ظاہری تقویٰ ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا. اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تقویٰ کی بات، وہی آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے جیسی ولایت کی بات کی تھی، ہمارے لیے آپ نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی کہ یہ تقویٰ کی بات کر رہے ہیں آپ. متقی ہم ہو متقی؟ او ہو، یہ تو دور کی بات ہے صاحب. بس ہمارا تو معاملہ چھوڑیے، متقی تو اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھتے چلیں، متقی بھی ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ متقی بنیں گے. ہماری جیسے جاہل عالم بنتے ہیں، اور ہماری جیسے گناہگار لوگ اللہ کے محبوب میں داخل ہوتے ہیں. کوئی اور باہر سے مخلوق نہیں آئے گی تقویٰ اختیار کرنے کے لیے. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، اس غلط فہمی کو میرے بھائیوں، میری بہنوں اپنے ذہنوں سے نکال دیں. آئیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اور آپ اگر متقی بننا چاہیں تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ آئیے سب سے پہلی بات تقوی اختیار کرنے کی جو میں آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد نماز کا قیام. جب تک نماز قائم نہیں ہوگی کوئی عمل کے اعتبار سے، اللہ کی بندگی کے اعتبار سے، اللہ تعالی کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت سرے سے ہے ہی نہیں، رہتی ہی نہیں ہے. امام ترمذی کی حدیث شریف ہے، یومی قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور جب ایک بندے کے نیک اعمال پیش کیے جائیں گے تو سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نمازیں صحیح ہوں گی، مقبول بارگاہ الہی ہوں گی، تو دیگر اعمال، نیک اعمال قبولیت کے لیے پیش ہوں گے، ورنہ پیش نہیں ہوں گے. اگر نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ نوافل دیکھو میرے بندے کے، اور نوافل سے کمی پوری کی جائے گی ان نمازوں کی، فرض نمازوں کی. اسی طرح سے معاملہ زکات کا ہوگا، اسی طرح سے معاملہ روزوں کا ہوگا، اسی طرح معاملہ حج کا ہوگا. تو میں آپ خود میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بعد تقوی، اور تقوی کے معنی و تعریف اور تقوی کے حصول کے ذرائع، سب سے پہلی چیز نماز. اور نماز جو تقوی پیدا کرتی ہے ایک مسلمان میں، ایک مومن میں، وہ جو صفت تقوی کی نماز پیدا کرتی ہے وہ کوئی اور عملی عبادت پیدا کر ہی نہیں سکتا، اس کے قائم مقام کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر آپ ذرا عقل بھی دوڑائیں اور کسی فلاسفر سے بھی پوچھیں تو نماز جو چیز پیدا کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں پیدا کر سکتی. دین کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو بات پیش کر چکا ہوں قدموں پہ، یعنی ہم بات کو کئی رخ سے سمجھتے ہیں، قرآن و سنت اور عقلی دلائل سے بھی سمجھتے ہیں. آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ نماز میں کیا تقوی پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سورۃ العنکبوت میں بات آئی ہے کہ نماز فحش سے اور منکر سے روکتی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک نمازی اگر منکر سے، فحش سے نہ رکے تو آپ کہیں گے یہ نماز کیسی ہے، نماز کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اصل میں قصور اس شخص کا ہے کہ اس نے نماز سوچ سمجھ کے نہیں پڑھی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز کی تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا سلو کما رائیتمونی اصلی، صحیحین کے حدیث شریف، نماز ایسے قائم کرو، ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، امام صاحب نے چار کے بعد تین رکعتیں پڑھ دی، لوگوں نے آپس میں اختلاف رائے ہو گیا، چار ہیں کہ تین ہیں جیسے ہوتا ہے عموماً. ایک صاحب جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے کہنے لگے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین سے تین ہی رکعتیں ہوئی ہیں، تین رکعتیں سلام پھیرا گیا. کہنے لگے بھائی یہ سب لوگ فیصلہ نہیں کر رہے، تو فیصلہ کیسے کر دیا تو نے؟ کہنے لگے جی میں نے تو تین دکانوں کا حساب چکایا تھا تو انہوں نے سلام پھیر دیا، میری ایک دکان کا حساب باقی رہ گیا، اس لیے ہوئی بات، میں اس لیے جانتا ہوں تین رکعتیں ہوئی چار نہیں ہوئی. تو آج ہماری نمازوں کو تو یہ حال ہے. تو میرے عزیزوں، نمازیں صحیح ہوں گی تو ہم صحیح معنی مسلمان بنیں گے، تقوی ہمیں حاصل ہوگا. اور یہی بات آپ اگر ہم چلتے ہیں آگے زکات کے تعلق سے، تو زکات جو تزکیہ انسان کا اور مومن کا، زکات ایسا عمل ہے جو کرتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ کوئی عمل عبادت وہ اس درجے کو نہیں پہنچ پاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، اور یہ ابتدا میں یہ بات فرما دی گئی جب زکات کے احکام آئے، فرمایا خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں سے صدقات یعنی زکات وصول کیجئے، اور ان کا تزکیہ کیجئے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. آپ کا دعائے مغفرت کرنا ان کے دلوں کا چین ہے، ان کے دلوں کے سکون کا باعث ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے مالوں کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، جسموں کو بھی تزکیہ ہوتا ہے. آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا، یہ تو مال کی قربانی اور زکات ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک نیکی اگر کر کے اپنے دل میں جو خوشی محسوس کی ہوگی، وہ جو سرور آپ نے پایا ہوگا وہ کسی اور چیز سے نہیں پایا ہوگا آپ نے. آپ اللہ کے لیے کسی کو مال کا کم سے کم حصہ دیکھیے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں جو نور پیدا ہوگا، جو تزکیہ آپ کو حاصل ہوگا، وہ کوئی اور چیز نہیں پیدا کر سکے گی. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو روزوں میں تو یہ بات آپ کو بھرپور انداز سے ملتی ہے، اور وہ تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جو تقوی روزے پیدا کرتے ہیں وہ کوئی اور چیز پیدا نہیں کر سکتی. وہاں بھی فرضیت کے وقت یہ فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگ جو ہم پہ ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے ہم نے جیسے کہ تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پہ فرض کیے، اس سے امید ہے کہ تم میں ایک تقوی کی صفت پیدا ہوگی. معلوم ہوا کہ روزے تقوی پیدا کرتے ہیں. تو تقوی کے حصول کے ذرائع میں معلوم ہوئے، ایمان کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکات کا ادا کرنا، اور پھر یہ کہ ماہ معرم رمضان کے روزے رکھنا. اور آئیے حج بیت اللہ میں، تو یہ عمل اور اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے، جہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج، حج کے مہینے معلوم ہیں، معروف ہیں، اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھے تو پھر کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی فسق کی بات نہ کرے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد کی بات نہ کرے۔ میرے عزیزو، اگر حج میں یہ اعمال ہیں تو حج مقبول بارگاہ الہی نہیں، بارگاہ الہی نہ ہو سکے گا۔ اور پھر حج سے وہ تزکیہ اور تقوی جو حصول، یعنی تقوی جو حاصل کرنا ہے، مطلوب ہے ایک مومن کو، اور دین جو اس کو تقوی سکھانا چاہتا ہے، اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو وہ حاصل نہیں ہوگی۔ میں آپ خود نے بیان کر رہا تھا کہ تقوی کے معنی کیا ہیں، تقوی ولایت کے لیے ضروری کیا کیوں ہے، اور تقوی کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ یہ ہمارے سامنے میرے پیارے بھائیوں دو صفات آئیں، اور آئیے ذرا اس تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض طور فرما رہا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ولایت کے تعلق سے ہم یہ سن رہے تھے کہ ولایت کے حصول کے کیا ذرائع ہیں، ولی کون ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اولیاء کی کیا صفات ہیں۔ ان آیات میں اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک صفت یہ آئی تھی کہ اہل ایمان ہوتے ہیں، اور پھر دوسری صفت یہ آئی تھی کہ اہل تقویٰ ہوتے ہیں، اور تقویٰ کے حصول کے ذرائع ہم نے سنے۔ اب تیسری صفت آ رہی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی حزن نہیں ہے۔ اصل معنی یہ ہے کہ خوف اور حزن سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ آئیے خوف اور حزن کو سمجھ لیتے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ کسی خطرے کا، کسی شے کا، کسی واقعے کے آنے کا ڈرنا، گھبرانا، پریشان ہو جانا، سوچ سے ہی آدمی کانپ اٹھ جائے۔ اب یہ بتائیے، اس سے کوئی انسان مبرہ ہے؟ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن ایک اہل ایمان کا کیا اس سلسلے میں رویہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس شخص کا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تو پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ کے حکم بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے روکنے سے وہ جو آنے والی باتیں وہ رکتی نہیں ہیں۔ اور جب اللہ جو میرا حامی ہے، میرا ولی ہے، میرا ناصر ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے قریب ہے، جو میرا ولی ہے، اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، تو کیا وہ مصیبت یا کوئی پریشانی یوں ہی بھیج دے گا؟ اگر بھیج دے گا تو اس میں میری بھلائی ہوگی، میرے لیے خیر ہوگی۔ تو مومن یہ سوچتا ہے، مومن کے لیے رویہ اختیار کرنے کا قرآن حکم و تعلیم دیتا ہے۔ اب آئیے حزن۔ حزن وہ ہے جو غم آ چکا ہے، گزر چکا ہے، اس کا قلق ہے۔ اور کیا اس سے اللہ کا ولی محفوظ رہتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی پہنچے، بزرگ، اعلیٰ درجہ ولایت میں، وہ نہیں محفوظ رہے، ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ ہے، اور آپ نے خود عام حزن کہا ہے اس سال کو، نبوت کے دسویں سال کو، کہ جس سال آپ کے چچا جو آپ کے حامی تھے، مددگار تھے، مونس تھے، سرپرستی فرمائے کرتے تھے، وفات پا گئے۔ اور پھر اسی سال ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اعلی مقام ہے اس دین میں، اس دین اسلام کی خاتون اول، عام اصطلاح میں ہم کہیں، اللہ تعالی نے آپ کو سلام بھیجا، ان کی وفات ہو جاتی ہے، حزن و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ نے خود اسے عام حزن کہا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ عام حزن اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت کے تعلق سے جو بات آئی ہے کہ ان پہ نہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا معنی مراد؟ یہ حزن تو ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں۔ یہ ایک حوالہ اور ہمارے سامنے قرآن پاک کا آ رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا رب کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور اس پہ وہ ڈٹ گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، تمہارے لیے کوئی غم ہے نہ حزن ہے، اور ہم تمہارے ولی ہیں۔ ایک اور ہمارے لیے ولایت کی ایک اور ہمارے سامنے نو آ رہی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے ولی ہیں۔ تو یہاں یہ بات آئی۔ اب آئیے میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ایک حدیث شریف اور ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا، میرے امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا جو دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرتا رہے گا، اس کی مدد نہ کرنے والے اور ان کو نقصان پہنچانے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اسی حال میں رہیں گے. امام بخاری امام مسلم کی حدیث شریف ہے. یہ کیا بات یہاں فرما دی اور قرآن پاک میں کیا بات آئی؟ بات یہ آئی کہ خوف اور حزن سے تو یہ محفوظ نہیں رہ سکتے, لیکن خوف اور حزن کے باعث اپنے مقصد سے کھوٹے نہیں ہوتے, اپنے مقصد کو پورا کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں. جیسے کہ یہاں بشارت آئی میری امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا, آپ اندازہ لگائیے اس دنیا میں وہ کام کریں گے, ان کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے, ان کو نقصان پہنچائے, ان کی توڑ پھوڑ کرے, وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو خراب و خوار نہیں کریں گے اور مقصد کے حضور میں وہ جد و جہد کرتے رہیں گے. یہ ہے ایک مومن, ایک ولی سے مطالبہ. ایک ولی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ غم تو آئے گا, اس کے لیے خوف بھی آئے گا, لیکن اس خوف و غم سے متاثر نہیں ہوگا, قدم آگے بڑھاتا جائے گا. اب آئیے اس کے بعد جو صفت آ رہی ہے, اور وہ صفت آ رہی ہے یا چوتھی صفت, وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, اور ان کی بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. بشارت کی بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کس طرح سے بشارت دیتا ہے اور کیسے کیسے ہماری دعاؤں قبول کرتا ہے, بے شمار اس کی مثالیں ہیں. اور یہ آیت حمیم سجدہ کی یہ آیت آپ سن چکے ہیں کہ فرشتے بشارت دیتے ہیں. ایسا شخص جس کی وفات ہوتی ہے, فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ولی تجھ پہ ہمارا سلام ہو, چل ان جنتوں میں جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا. جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو طیب النفس ہوتے ہیں کہ ان جنتوں میں تم داخل ہو جاؤ جن کے لیے تم عمل کرتے تھے, جن کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. اور عملی زندگی میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ابھی حال ہی کا یہ سال جو حج ہوا ہے اور حج ختم ہوا ہے, میں ایک چند لوگوں کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میں نے اپنے کانوں سنایا, 28 مارچ کو یہ واقعہ پیش آیا. 28 مارچ کو اس شخص کی وفات ہوئی ہے. 2 روز پہلے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ کے انہیں کہتا ہے کہ اے شخص تیرا حج قبول ہوا, اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا ہے, اور ہم 2 روز کے بعد آئیں گے اور آپ کو لے چلیں گے, آپ چلنے کی تیاری کریں. وہ بیدار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے, اور دیکھا کہ ان کی بیوی بھائی اور جو حج میں ساتھی آئے تھے وہ سب سو رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے اٹھایا, کہا بھائی یہ میرے ساتھ واقعہ کرنے میں, یہاں تو کوئی بھی نہیں, چلیے ہوگا, سو گئے. پھر بے چین رہے وہ. پھر دن کو گفتگو ہوئی تو کہا بھائی خواب میں ہوتا رہتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہر ان کو کچھ بے چینی تھی اور یہ بات انہوں نے بیان تو کی, اب کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک 2 دن کے بعد 28 مارچ کو, یہ 2000 یہ جو سال ابھی ہے عیسوی سال, شام کے وقت ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کی طرف لے جانے کی کوشش کی. ڈاکٹر اور ہسپتال پہنچتے پہنچتے ان کی درمیان وفات ہوئی. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے دنیا کی زندگی میں کہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں, اور بہت سے لوگ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے چوتھی سے بتائی. اب آئیے ان کلمات کے بعد, قرآن پاک اور حدیث میں اولیاء اللہ کی اور بھی صفات ہیں, میں مختصر وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور وہی بات میری یاد رکھیے کہ ہم یہ جانیں گے کہ اس ولایت میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے, ہم اللہ کے ولی بننا چاہیں تو کیا طریقہ ہم اختیار کریں. آئیے سب سے پہلی بات جو میں ابتدا میں اور بلکہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, وہی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. ان کے بغیر تو اللہ کی ولایت مل نہیں سکتی, اللہ کی ولایت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور اس وقت جو حوالہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے, بڑا عظیم حوالہ آ رہا ہے, اور وہ حوالہ آ رہا ہے امام بخاری کی حدیث شریف. امام بخاری کی حدیث شریف کے کلمات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ تعالیٰ یقول من عاد لی ولیم فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ وما یزال عبدی ان یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی علیہا ولئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ. امام بخاری کی روایت ہے اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اب ترجمہ سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, آئے وہ مجھ سے جنگ کرے, مجھ سے لڑے, یعنی اللہ کے ولی کو تیری نگاہ سے دیکھنا اللہ کو ناگوار گزرتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. وہ حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور من الظلمات الى النور. آپ نے دیکھا، اور یہاں آپ نے کیا دیکھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے، اس لیے کہ اللہ ان کا مددگار ہے. من عاد لی ولیا فقد اعذنته بالحرب. آئے مجھ سے جنگ کرے، اس کوئی ساری مخلوق مل کے اللہ سے جنگ نہیں کر سکتی. اسی حدیث شریف میں یہ بات واضح طور پہ آئی ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کی ولایت کے پانے کا طریقہ کیا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ایک بندہ میرے قریب نہیں آتا فقط ان اعمال کے ذریعے جو میں نے اس پہ فرض کیے ہوئے ہیں اور وہی مجھے محبوب ہیں، اور اس طرح سے میری محبوبیت کا وہ درجہ پاتا ہے، اور پھر وہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرے قریب آتا رہتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں پھر اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر مجھ سے سوال کر دے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ مہیا کرتا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آپ نے غور کیا اور فرمایا یہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر ہم پہ خوف ہے، ہم پہ حزن ہے، اور ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کسی اور جگہ جھکتے ہیں، تو ہم اللہ کے ولی ہیں یا شیطان کے ولی ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا حامی ہوں، مددگار ہوں، ناصر ہوں. میرا محبوب، میرا بندہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مجھ سے دور نہیں ہوتا. آئیے یہاں کیا بات آئی ہمارے اور آپ کے سامنے، کہ فرائض کی اور نوافل کی ادائیگی. فرائض کی بات تو کچھ کسی قدر میں نے آپ کے اندر رکھی. نوافل میں ہر نوع کے نوافل ہیں، ہر فرض کے ساتھ جو نوافل ہیں اس کی یہ بات کی جا رہی ہے، اور بالخصوص نماز میں جو نوافل ہیں وہ، اور ان نوافل میں اعلیٰ درجہ نماز تہجد کو ہے. اعلیٰ درجہ پاتا ہے ایک بندہ راتوں کو اٹھنا، محض اس کے لیے اٹھنا، اس کے حضور گڑ گڑانا، قرآن کا پڑھنا، التجا کرنا، اس سے مانگنا، اور اس لیزے مانگنا جبکہ آسمان دنیا پہ نزول ہے خصوصی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور رحمتیں اس کی نازل ہو رہی ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ اگر غفلتیں پڑے ہوں تو میرے عزیز، پھر ہم کہیں کہ اللہ کی ولایت نہیں ملتی. اللہ کی ولایت کہاں سے ملے؟ تو اس حدیث قدسی میں ہمارے سامنے بات آ گئی کہ فرائض اور نوافل، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ تمنا یا وہ دعا پوری کرتا ہے. دیکھیے حضرت جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیرت نبی میں آپ نے پڑھا ہوگا، غزوہ احد کا واقعہ ہے. بیٹے بھی جا رہے ہیں، جوان بیٹے ہیں اور آپ بوڑھے ہیں اور پیر میں لنگ بھی ہے. بیٹے کہہ رہے ہیں والد صاحب ہم کافی ہیں اس کے لیے، آپ گھر میں آرام کریں، لیکن زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو نہیں معاف کیا، میرے لیے تو عذر نہیں، حالانکہ عذر تھا ان کے پاس. اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے جہاد کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما، مجھے خواب و خسر واپس نہ لوٹانا. اور وہاں جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے کرتے وفات شہادت ہو جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا ہے اس مارکہ کارزار کے بعد، تو وہاں کھڑے ہو کے ان کی میت پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام سے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاش رکھتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چھٹی صفت میرے عزیز و اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت اللہ و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. فرائض بھی ہیں لیکن اگر اطاعت سے باہر ہیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. قرآن پاک واضح ہے، قرآن پاک میں بات واضح فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کلمات ہیں. فرمایا جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالی نے انعامات کی. اور وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور کیا اچھی محفل ہیں ان لوگوں، یہ ہیں انعام پانے والے. انعام پانے والے وہ نہیں ہیں جن کو بڑی جاگیریں ملی، انعام پانے والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے بہت سی دولت اکٹھی کی، انعام پانے والے وہ نہیں ہیں جن کے پاس بہت کافی عرصے اقتدار رہا، بلکہ انعام پانے والے تو وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، صالح صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ان کا ساتھ دے دے تو میرے عزیز یہی تو ولایت ہے، یہی تو بلندی ہے، اور یہی تو کامیابی ہے، اور کامیاب یہی ہوتے ہیں. اور اتباع کے تعلق سے تو قرآن بہت واضح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل فرمائی کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آل عمران کے آیت نمبر 31 کلمات ہیں 31 تقریباً. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے, اگر تمہیں دعویٰ ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا, تم پھر تمہیں اس سے دعوے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے, اگر یہ چاہیے ثبوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ان کی اتباع کرے, اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگے گا, اور جب اللہ محبت کرنے لگے گا تو وہ اللہ کی ولایت میں ہے. اللہ اپنے ولیوں سے محبت, اللہ مومنوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے, ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اور پھر اطاعت و اتباع کے بعد جو ساتویں بات آتی ہے وہ بات وہی آ رہی ہے, بار پھر پھر کے وہی آ رہی ہے, گھوم گھوم کے وہ بات آ رہی ہے, استقامت. اور یہاں یہ سمجھ لیجئے علماء اکرام یہ لکھتے ہیں الاستقامت عین الکرامہ, استقامت عین کرامت ہے. کرامت نہ دیکھو استقامت دیکھو, کتنا یہ پابند ہے اپنے وعدے کا, کتنا پابند ہے فرائض کا, کتنا پابند ہے دین میں جو باتیں, دین نے جو باتیں اس میں پابند کی ہیں, اور کتنا پابند ہے منکرات کو ترک کرنے میں. اور یہ بات قرآن پاک میں کئی حوالوں سے آ چکی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ بندے جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے, استقامت اختیار کی. یہ استقامت کیا چیز ہے ذرا اس کا ایک حوالہ سنتے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں, ان کا نام آتا ہے سیدنا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی اسلام قولا لا اسلہ عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. امام مسلم کی حدیث شریف ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام میں کوئی ایسی شے بتا دیجئے کہ آپ کے بغیر میں کسی اور سے نہ پوچھوں. تو آپ نے مجھے تعلیم فرمائی کہ تم یہ کہو اللہ ایک ہے, اللہ کو رب مان لو, حاکم اعلی مان لو, تسلیم کر لو, پھر اس پر ڈر جاؤ, کوئی طاقت تمہیں اس سے پیچھے نہ ہٹا سکے. میرے عزیزو یہ ہے ولایت, ولایت کی علامت ساتویں علامت استقامت. استقامت کے بغیر بات بنتی نہیں, اگر استقامت ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آٹھویں علامت خوف و رجا. یہ خوف و رجا کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور اسے امید بھی رکھنا. اس تعلق سے ایک آیت ہے چھوٹی سی بڑی اہم آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, سورۃ المومنون کی آیت نمبر 60 کے کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور انہیں پلٹ کے جانا ہے. یہاں علماء کرام نے شرح کی ہے دینے سے مراد نہ صرف مال دینا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا پوری طرح سے کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں. یہاں ایک حدیث شریف آ رہی ہے اور وہ حدیث شریف اس بات کو واضح کر دے گی. امام احمد امام ترمذی کی حدیث شریف ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا اس شخص کا ذکر ہے جو نافرمان ہے, شرابی ہے, گناہگار ہے اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے؟ آپ فرماتے یہی حدیث شریف کلمات ہیں, صدیق کی بیٹی نہیں, یہاں ذکر ہے اس مومن کا جو نیک کام کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ سے خوف کھاتا رہتا ہے کہیں اس کی بدعملی کے باعث یہ نیکی اس کی رد نہ کر دی جائے. یہ خوف رجا, میرا رب میرا محبوب ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے چاہتا ہے, میرا پالنے والا ہے, میرا حامی ہے, ناصر انتہا درجے کی, اسی سے محبت ہونی چاہیے, کسی اور کی محبت اس درجے کبھی نہ پہنچے. اور انتہا درجے کا اس سے خوف ہونا چاہیے کہ وہی ہے پکڑ کرنے والا, اس سے شدید پکڑ کوئی اور کر نہیں سکتا. ایک مثال ہمیں ملتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی, اس حوالے سے ان کا خوف اللہ سے کتنا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پوری مخلوق میں سے ایک شخص کو جہنم میں بھیجے گا تو میں سمجھتا ہوں اے ابو بکر تو ہوگا, اس درجے کا خوف. اور فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ سے اتنی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ ایک شخص بھی جنت میں داخل ہوگا میری مخلوق میں تو مجھے امید ہے کہ وہ ابوبکر تو ہوگا. آپ نے غور کیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے اتنے اعمال کے بعد, اعلیٰ درجے کے اعمال کے بعد, کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہے اور امید بھی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میرے اعمال دیکھ کے مجھے برابر سرابر میرے اعمال ہو جائے تو مجھے چھوڑ دے, بس صرف نظر فرما دے میرے اعمال سے. تو یہ مثال ہے, ہماری مثال یہ ہونی چاہیے. اور پھر نمی صفت آ رہی ہے میرے عزیزوں میرے ساتھیوں, اور بڑی اہم صفت آ رہی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, آپ کا قول یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد کرا دیں, یہ اللہ کی ولایت والے ہیں. ہم اللہ کی ولایت کے تعلق سے یہ سن رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی صفات ہوتی ہیں, اور اللہ کی ولایت میں داخل ہونا اور اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کلمات الذین یذکر اللہ برؤیتہم, وہ لوگ جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے, یہ ہیں اللہ کے ولی. اور دوسری حدیث شریف میں یہ کلمات تقریباً معنی یہی ہیں کہ جو یاد کرا دیں رب, اللہ یاد کرا دیں, جو وہ محفلیں جو اللہ کی یاد کے لیے بپا ہوتی ہیں, جہاں اللہ یاد آتا ہے, یہ اللہ والوں کی محفلیں ہیں, یہ اللہ کی ولایت والوں کی محفلیں ہیں. ان محفلوں میں حصہ لیں, آپ شامل ہوں ان محفلوں میں, دوسروں کو بلائیں, یہ محفلیں نہ ہوں تو آپ ان محفلوں کو انعقاد آپ کریں. یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بیان کر رہا تھا یہ نویں صفت اور دسویں صفت میرے پیارے بھائیوں, اور بڑی اہم صفت, اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں سے محبت. اور یہ ایک حدیث, عظیم حدیث شریف آ رہی ہے آخرت کے حوالے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم قیامت اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے, امام ابو داؤد کی روایت ہے, کہ جو نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے, لیکن انبیاء اور رسول ان کے منزلت کو دیکھ کے رش کریں گے. یہ سننے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہوں گے تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے, ان کا آپس میں کوئی خونی نہ رشتہ ہوگا, نہ تجارتی لین دین ہوگا, نہ کوئی تعلق ہوگا, فقط اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے. یقین کرو وہ نور کی محفل منزل پہ ہوں گے, ان کے چہروں پہ نور ہوگا, اور وہ دنیا میں کسی کے خوف دلانے سے خوف نہ کھائیں گے, اور کسی کے حزن سے وہ حزن نہیں کھائیں گے. اور پھر آپ نے وہ عظیم آیت پڑھی جو آج ہمارا نفس مضمون, مرکزی مضمون, اور جو ہمارا موضوع ہے, اعلی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سورہ یونس کی آیت نمبر 62 63 64 65 یہ ہم نے پڑھی تھی, 64 ہم نے 62 63 64 پڑھی تھی, اس کا ترجمہ اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ ہے میرے پیارے بھائیو میرے ساتھیو اولیاء اللہ کی صفات, اور آئیے گیارہویں صفت, اور وہ عظیم صفت وہ ہے دعوت اللہ کا. پورے قرآن پاک کو پڑھ جائیے, پورے قرآن پاک میں ایسا بیان, پرزور بیان, ایسا اعلی درجے کا بیان کسی کے تعلق سے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کی منزلت و قدر بیان کی ہے قرآن پاک میں, لیکن دائی کی صفت بیان کی, ذرا کلمات کو سنیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس کی بات کتنی اچھی ہے, کس درجے کی ہے بات, جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور اس نے نیک کام کیے اور کہا کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں. ارا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ہے صفت اولیاء کی کہ اللہ کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں, اس کی دعوت کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی مطلب کے, کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے اور اپنا مقصد زندگی اس کو بنا لیتے ہیں. اور آخری صفت اس موضوع کے تعلق سے وہ آ رہی ہے الامر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ ولایت کی صفت کیسے قرار دی گئی, ذرا اس پر غور کیجئے, یہ کیا بات ہے, عام لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اسی نا سمجھی کے باعث سارا فساد ہے. آج اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو مسئلہ سارا حل ہو جائے. ساری نیکیاں کریں آپ, آپ میں ولایت کی 11 صفات پائی جاتی ہوں, اور لیکن اگر 12ویں صفت سے آپ متصف نہ ہوں یا ان لوگوں میں آپ شامل نہ ہوں, تو آپ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. میرے پاس وقت نہیں اس کی تفصیل میں جانے کا, میں صرف ایک چھوٹا سا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, ذرا سنیے. سورت آل الاعراف کی آیت نمبر 165 میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی والوں کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے باعث. وہاں نیکوکار بھی تھے, وہ نیکوکار جو نیکی پہ کاربند تھے, لیکن دوسروں کو برائی سے روکنے کا کام نہیں کرتے تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے ان لوگوں کو فقط بچایا جو اس کے بندوں کو برائی سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ. فرمایا ہم نے پکڑ بچا لیا وہاں سے جو ان کو برائیوں سے روکنے کا کام کر رہے تھے, باقی سب ظالموں کو ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا. قرآن پاک کے اور بھی حوالے ہیں, اور بیحقی امام بیحقی کی وہ حدیث شریف تو آپ نے سنی ہوگی, بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی والوں کو ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تو فرشتہ کہتا ہے رب ان فیہم عبدک فلان لم یسک طرفت عین قال اقلب علیہ وعلیہم ان وجہہ لم یتمعر فی ساعت قط. جب فیصلہ ہو گیا اس آبادی والوں کو ہلاک کرنے کا تو فرشتہ کہتا ہے رب ان میں تیرا بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر تیری نہ فرمانی نے کی, اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو پہلے ہلاک کرو اس کے بعد ان کو ہلاک کرو, کیونکہ اس کے چہرے پہ غیرت کا خون جوش ہی مارا. غیرت نہیں ہے اس کو, اس کو غیرت اپنی ذاتی غیرت تو تھی, اپنے اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی. عبادت گزار بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, دولت مند بھی ہے, کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں, معاشرے میں کہہ تو رہے تو کیا پرواہ ہے, معاشرے میں گناہ ہوئے تو اس کو کیا پرواہ ہے, اگر کسی کے بچے آوارہ پھر رہے تو اسے کیا پرواہ ہے, لوگ نمازیں ترک کر رہے تو اسے کیا پرواہ ہے, منکرات ہو رہی ہیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے. ارے میاں چھوڑو اپنے کام کرو, بس اپنی نمازیں سیدھی کرو, رہنے دو ان کو, یہ تو ہے ہی گناہگار, یہ تو ہے ہی اسی لائق. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے بندوں کے بارے میں ایسا سوچنا, اللہ کیا اس کو پسند کرے گا؟ آپ کسی ماں کے بچے کو بری نگاہ سے دیکھیں کہ آپ کو پسند کرے گی وہ لوگ؟ کبھی پسند نہیں کریں گے. میرے پیارے بھائیو, میرے ساتھیو, آج ہمارے سامنے جو بات واضح انداز میں آ گئی کہ اللہ کی ولایت کے معنی کیا ہیں, اور پھر اللہ کی ولایت کے حصول کے کیا طریقے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ سے بات رکھی اس قرآن پاک کے حوالے سے کہ ایسے لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں, ان کا ایمان سچا ہوتا ہے. دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ یہ اہل تقویٰ ہوتے ہیں, اور پھر یہ کہ خوف اور حزن سے ہی نہیں گھبراتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت عطا فرماتا ہے, بشارت دیتا ہے. پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا, جیسے کہ اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ ایک اہم بات ہوتی ہے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں, اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزین ہوتے ہیں ان کے اعمال. اور پھر ساتویں بات یہ ہے کہ خوف اور امید کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہی بیڑا پار لگانے والا ہے, وہی دینے والا ہے, وہی عطا کرنے والا ہے, وہی زندگی دے گا, وہی موت دے گا, اس کے بغیر کوئی اور نہ شفا دے گا نہ کوئی مدد کرے گا. یہ سارے اسباب وسیلے ہیں, اللہ کے حکم کے محتاج ہیں میرے عزیز. آٹھویں بات, اللہ کے یاد کرا دینے والے اعمال اور لوگ جو اللہ کو یاد کرا دیں, اللہ کی یاد تازہ کر دیں, یہ ہیں اللہ کی ولایت والے, ان کے حامی و ناصر اور مددگار بن جائیے. اور پھر نویں بات یہ کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا, اللہ کے لیے محبت کرنا بغیر کسی رنگ و نسل کے, علاقے کے, کہ محض اللہ کا یہ بندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر دسویں بات یہ کہ دعوت اللہ کا کام اللہ کے بندوں کے لیے. اور بارہویں بات, گیارہویں بات یہ کہ الامر بالمعروف و نہی منکر, گیارہویں بات یہ, بارہویں بات الامر بالمعروف و نہی عن منکر کام کرنا. میرے پیارے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میری عزیز بیٹیوں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ولایت میں رکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاغوت کی ولایت سے ہمیں بچائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو سنوارے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ صبر و تحمل سے اس گفتگو کی سننے کا.